بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 اکتوبر 2013، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظہ کے سید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ مجادلہ کی آیات 8-13 تک کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضله خاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورہ مجادلہ کا اب یہ دوسرا رکوع ہے جس کی کچھ آیات پچھلی دفعہ رہ گئی تھی. جو لوگ تسلسل کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ شرکت فرما رہے ہیں ان کو تو معلوم ہے کہ سورہ مجادلہ کے اصل موضوعات کیا ہیں. صرف بالکل اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ اس وقت جن آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس میں کچھ مجلسی آداب کا ذکر ہے. مجلس میں بیٹھے ہوں تو اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. بعض چیزوں کی طرف یہاں خاص طور پر توجہ دلائی گئی، بعض چیزوں سے روکا گیا ہے. اور یہ ہدایات کیوں ہیں، پس منظر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد جو تھی وہ ایک انقلابی جدوجہد تھی. دیکھیے، ایک بات اصولی سمجھ لیجئے کہ تبلیغی کام کچھ اور ہے اور انقلابی کام کچھ اور ہے. تبلیغی کام جو ہے وہ ایک بات کو پہنچانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، ابلاغ کہتے ہیں کوئی شے پہنچا دینا، دعوت کہتے ہیں کسی کو کسی شے کی طرف بلانا. تو تبلیغ اور دعوت ایک نظریے، ایک فکر، اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلانا یا لوگوں تک یہ بات پہنچا دینا، یہ تبلیغ اور دعوت ہے. یہ انفرادی طور پر بھی ہر شخص کر سکتا ہے اور اپنے حصے کا کام کر کے کچھ نہ کچھ لوگوں تک بات پہنچا سکتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت آتی ہو. یعنی ایک آیت سمجھ لی ہے، بات واضح ہو گئی ہے، اللہ کا پیغام تمہارے سامنے آ گیا، اس پیغام کو تم آگے پہنچاؤ اپنے ساتھیوں تک. یہ تبلیغ ہے. اس تبلیغ کے اندر لازم نہیں ہے کہ پھر آپ کا مقابلہ جو ہے وہ باطل قوتوں کے ساتھ بھی ہو. ہاں جب آپ اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ یہ نظام غلط ہے, یہ طاغوتی نظام ہے, یہ شیطانی نظام ہے اور ہماری جنگ اس نظام کے ساتھ ہے, تب بات اور ہوتی ہے, پھر یہ انقلابی تبلیغ کہلاتی ہے. ورنہ میٹھی میٹھی تبلیغ, یہ کام اچھا ہے اس میں ثواب ملتا ہے, یہ کام نہ کیا کرو اس میں گناہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ اکثر لوگ کہیں گے بھائی اچھا کام کر رہا ہے. عیسائیوں کا جو طرز انداز ہے تبلیغ, وہ خالص تبلیغ ہے. والد محترم رحمہ اللہ مثال دیا کرتے تھے کہ ایک درخت ہوتا ہے جو سیدھا بلندی کی طرف, آسمان کی طرف اٹھتا ہے, اور ایک بیل ہوتی ہے جو زمین پر پھیلتی ہے, اور بعض بیلیں جو ہیں وہ بڑی دور تک پھیلتی ہیں, ایک بیل جو ہے کنال زمین کو کور کر رہی ہے, لیکن وہ بیل میلوں لمبی بھی ہو جائے اوپر نہیں جائے گی, وہ زمین پہ پھیلے گی بس. یہ تبلیغ ہے, عیسائیوں کی تبلیغ اس طرح کی ہے. نیچے نیچے جو لوگ معاشرے کے اندر, جسے کہنا چاہیے کہ ایسے طبقات جو محروم طبقات ہیں, جن کی معاشرے میں عزت نہیں ہے, ان کے پاس جاؤ, ان کے پاس بیٹھو, ان سے میٹھی باتیں کرو, ان کی کچھ ضروریات کی جو ہے فراہمی کا انتظام کرو, کوئی مشنری ورک, ساتھ ساتھ یہ بھی کہو کہ یہ اس قسم کا عقیدہ تم اختیار کر لو تو بڑی اچھی بات ہے. چنانچہ نیچے نیچے عیسائیت پھیلتی رہے گی, نظام کا کوئی مسئلہ نہیں. ایک ہوتا ہے وہ درخت, آم کا درخت ہے مثلاً, کہ اس کی جو ہے وہ کوپل پھوٹتے ہی وہ سیدھا اوپر کی طرف اٹھتا ہے, اوپر جا کے پھیلاؤ کرے گا. چنانچہ یہ ہے وہ انقلابی تبلیغ. یہ بات جو ہے انقلابی جماعت پہلے دن سے ہی باطل نظام کو چیلنج کرتی ہے, اور اس کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پورے نظام کے اوپر تسلط حاصل کرنا. یہ ہے فرق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد جو تھی مکے میں, جو کچھ ہو رہا تھا, آج کے مستشرقین اور اسلام کے مخالفین بھی جنہوں نے سیرت پر کام کیا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ مکی دور میں تو واقعی نبیوں والا کام تھا, تبلیغ ہو رہی تھی. مدنی دور میں تو آپ سٹیٹس بین نظر آتے ہیں, وہاں تو نبی نظر نہیں آتے معاذ اللہ, اب وہ ایک امتیاز قائم کرتے ہیں. بلکہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں, کسی نے کہا ہے نقل کفر کفر نباشد, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیلڈ ایز اے پروفٹ. مکی دور میں آپ تبلیغ کرتے رہے کرتے رہے, 200 سے زیادہ افراد تو مسلمان نہیں ہوئے مکے میں, بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین. ہاں مدینہ میں جا کر جو ہے اب آپ نے بات نظام کی ہے, اور وہ ایک نظام کو سنبھالنے کے حوالے سے ایک اسٹیٹس مین کی حیثیت سے کامیاب ہوئے معاذ اللہ. انہیں یہ فرق یوں نظر آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے تعلیمات, خاص طور پر عیسائیوں کے لیے مسئلہ یہ ہے, ان کے سامنے رول ماڈل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. وہاں وہ مدنی دور آیا ہی نہیں, وہ مکی دور ہی تھا, اور اس مکی دور میں خود قرآن بھی کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن, کفو ایدیکم, ہاتھ بھی بندے رکھو, کوئی تم پر ظلم کرے, زیادتی کرے, تشدد کرے, ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, کوئی سخت بات کرے, گالی دے, تو اس کے جواب میں کوئی اچھا کلمہ خیر کہو, اس کے حق میں دعا دو. یہی تعلیم جو ہے قرآن مجید کی ہے. لیکن یہ تھا مکی دور میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معلوم ہے آپ کو کہ وہ تو بہت ارلی ایج میں اٹھا بھی لیے گئے, اور ابھی ان کا وہ مکی دور ہی چل رہا تھا, وہ مدنی دور ان کی زندگی میں آیا ہی نہیں. لہذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کا کام تو بس صرف دعوت و تبلیغ ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے سیکولر دانشور اور بہت سے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے ریلیجس دانشور بھی کہتے ہیں, لیکن ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ اسلام بس اسی تبلیغ کا نام ہے, غلبہ دین, اقامت دین, سیاسی اسلام, اس سے وہ اعلان برات کرتے ہیں. تو یہ ایک یوں کہنا چاہیے کہ یہ مروبیت ہے, اس وقت ویسٹ کے جو روب ہے اس کی وجہ سے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق. قرآن مجید تو نقشہ کھینچ رہا ہے، خاص طور پر اس میں دیکھیں گے، اور جب وہ اگلے مراحل شروع ہوتے ہیں تو ایک جماعت الگ ہو جاتی ہے، حزب اللہ حزب الشیطان. اب تو پارٹی کی بات آتی ہے، ایک پارٹی وہ ہے کہ جو باطل نظام کو، شیطانی نظام کو جڑ سے اکھاڑنے گی اور اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے آئے گی، اور وہ ہوگی وہ محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. یہ ایک جماعت، اسے قرآن حزب اللہ کا نام دیتا ہے، یہ پارٹی. اور جو اللہ کے دین کے مخالف ہیں، جو اس زمین پر اللہ کا نظام نہیں دیکھنا چاہتے، شیطانی نظام ہی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اسی کے ایجنٹ اور اعلی کار بنے ہوئے ہیں، نفسانیت حیوانیت اسی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، وہ حزب اللہ کے مخالف بن کے کھڑے ہوتے ہیں. چنانچہ یہ ہے وہ حقیقت کہ پھر اس میں ایسے مراحل آتے ہیں، یہ شیطانی قوتیں، ایک حزب اللہ ہے جو باہر سے جو ہے مسلمانوں کو، حزب اللہ کو پریشان کیے ہوئے ہے، ان کے لیے قافیہ حیات تنگ کیا ہوا ہے. بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ کفر کی قوت آ رہی ہے، مدینہ پر حملہ آور ہو رہی ہے، غزوہ احد بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ احزاب ہے. تو ایک تو کھلے کھلے ہیں حزب الشیطان، قریش مکہ، یہود، اور جو قبائل تھے دوسرے، جو مشرک قبائل تھے عرب کے اس وقت کے. ایک مسلمان ہیں کہ جو حزب اللہ ہیں، ابھی تعداد بھی بہت کم ہیں اور آہستہ 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 آگے بڑھ رہے ہیں اللہ کی مدد سے، قربانیاں دے کر. لیکن صرف ایک چیلنج ہی نہیں ہے باہر کی قوتوں کا، اندر مسلمانوں کے اندر بھی ایک گروہ ہے جو ان کا ساتھی ہے. یہ ہے جو بظاہر حزب اللہ کا حصہ بنتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی غزوے میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہو کر جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ غزوات میں بھی جب گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی انہوں نے فساد بھی اٹھایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسئلے ہی کھڑے کرتے رہے ہیں. عبداللہ ابن ابی ان کا سرغنہ ہے، کلمہ پڑھتے ہیں. تو یہ ایک حزب الشیطان جو ہے، حزب اللہ کی جماعت کے اندر ایک گروہ ہے حزب الشیطان کا، جسے کہتے ہیں مارے آستین، آستین کے سانپ. ان کو کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی ہدایات دی جا رہی ہیں، اور یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، آئندہ بھی رہیں گے. یہ ہمیشہ انسان کی نفسیات ایک جیسی ہے، قیامت تک یہ جد و جہد جاری رہے گی. وہ جو کہا کسی نے کہ ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. تو یہ ابو لہب جو ہیں، یہ صرف باہری نہیں ہیں، اندر بھی بیٹھے ہوتے ہیں مارے آستین. وہ جو اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. یہ آستین کے سانپ ہیں، چنانچہ ان کو بھی ٹیکل کرنا ضروری تھا. اور اس کے لیے بھی چونکہ یہ جدوجہد قیامت تک جاری رہنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جب مکمل ہوگا، کل روئے عرضی پر اللہ کا دین قائم ہوگا، اس کے بعد ہی قیامت آئے گی. یہ صحیح احادیث جو قرب قیامت کے حالات سے متعلق ہیں، اور بے شمار ہیں، ایک دو نہیں ہیں، ان سب کو جمع کریں تو اس کا لازمی نتیجہ، منطقی نتیجہ یہ. اس وقت تک یہ جدوجہد جاری ہے تو حزب الشیطان، ایک تو وہ باہر ہے جو ہم کہتے ہیں اہل کفر کھلے، اور ایک حزب الشیطان وہ ہے جو مسلمانوں کی صفوں کے اندر ہیں، یہ زیادہ خطرناک. چنانچہ ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، قرآن مجید یہ رہنمائی دے رہا ہے. ورنہ معاذ اللہ آپ یہ کہیں گے ان آیات کو پڑھتے ہوئے کہ کیا چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جنہیں قرآن ایڈریس کر رہا ہے، وہ بظاہر چھوٹی ہیں لیکن وہ بہت گہری باتیں ہیں. ان کا تعلق حزب اللہ اور حزب الشیطان کی کشمکش سے ہے، اور حزب اللہ کے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور اس کو ہینڈل کرنے کے کیا طریقے ہیں. یہ ابدی ہدایت نامہ ہے قیامت تک کے لیے، اس انداز سے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، ورنہ آپ کہیں گے اساطیر الاولین ہیں، پچھلے زمانے کی داستانیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مسئلے پیش آئے تھے ان کا حل ہے، آج شاید ہمارے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے، لیکن ان کے لیے
جو حزب اللہ کا حصہ ہیں، جو جدوجہد کر رہے ہیں باطل نظام کو ختم کرنے کے لیے اور حزب اللہ بننے کی کوشش میں ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ہاں یہ سارے مسائل آتے ہیں اور اس میں رہنمائی ہمارے لیے انتہائی ضروری اور انتہائی قیمتی ہے. اس تناظر میں ضرور میں نے پچھلی دفعہ بھی کوشش کی تھی کہ اس بات کو واضح کر سکوں، اور آج بھی میں نے کافی وقت اسی پر لیا ہے. چنانچہ یہ نجوہ کے حوالے سے آیات ہم پڑھ رہے تھے، اور نجوہ یہ تھا، نجوہ ویسے تو کہتے ہیں سرگوشی کو، کچھ لوگ خفیہ طور پر مشورے کر رہے ہیں، چھپ کر آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں، خسر فسر کر رہے ہیں، یہ نجوہ ہے. یا ایک محفل میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا جتھا الگ بنا لیتے ہیں اور وہ آپس میں خسر فسر کر رہے ہیں، ایک محفل ہے کسی خاص مقصد کے لیے ہے، اس کا کوئی اس کو جو ہے کوئی کنڈکٹ کر رہا ہے، کوئی امیر محفل ہے، صاحب صدر ہے، اور وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ادھر سے وہ جو ہے محفل جاری ہے اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، خسر فسر کر رہے ہیں. یہ ایک طبقہ ہوتا ہے، یہ وہ ہیں، وہ جماعت کے بت، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. تو ان کے یہ جو ریشہ دوانیاں ہیں، سازشیں ہیں، ان کو پہچاننا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ عمل کرنے والے اصل میں کس کے ایجنٹ ہیں. چنانچہ نجوہ کے حوالے سے آیا، الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى، کیا آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں پر کہ جن کو روکا گیا تھا اس قسم کی سرگوشیاں کرنے سے، اور یہ وہی منافقین کا عنصر تھا، اور جو مخلص مسلمان ہیں وہ پریشانی سے دیکھتے تھے کہ پتہ نہیں کیا سازش ہو رہی ہے، کیا خسر فسر ہو رہی ہے، اب پھر کوئی نیا ڈرامہ جو ہے وہ کرنے والے ہیں. ثم يعودون لما نهوا عنه، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا ترجمہ صرف کر کے ربط مضمون کے لیے کر رہا ہوں، لیکن پھر وہ اس چیز کا اعادہ کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، وہی حرکتیں کر رہے ہیں. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور یہ جو سرگوشیاں ان کی ہوتی ہیں اور خفیہ میٹنگز بھی ہوتی ہیں اور محفلوں میں بیٹھ کر جو خسر خسر کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اصل موضوعات کیا ہیں؟ یہ کوئی خیر کے لیے نہیں ہوتا. بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول، اس میں جو کچھ وہ باتیں کرتے ہیں ان کا تعلق اسم سے ہے، گناہ سے ہے، اور ظلم اور زیادتی سے ہے، بے انصافی سے ہے، اور رسول کی نافرمانی، یعنی رسول کے ساتھ محاد آرائی، رسول کچھ فرما رہے ہیں اور یہ اس کے اوپر اپنا تبصرہ کریں گے منفی انداز سے، کہ خود بھی اس پہ عمل نہیں کرنا اور دوسروں کو بھی قائل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ خام خاکی ایک بات ہے، معاذ اللہ. یہ جو عنصر ہے، فرمایا وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو سلام کہتے ہیں ان الفاظ سے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں کہا. اس کا ذکر ہو چکا ہے پچھلی مرتبہ کہ کچھ یہود نے یہ حرکت کی تھی، اور پھر کچھ ان کے زیر اثر جو منافقین تھے وہ بھی ایسی حرکتیں کرتے تھے. مثلا السلام علیک یا السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم، نام بیچ میں سے غائب کر دیا، اور یہ دیدہ دانستہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے لیے، استہزاء اڑانے کے لیے، معاذ اللہ معاذ اللہ. اور السلام علیکم کا مطلب ہے یہ بالکل برعکس دعا ہو گئی، یہاں سلامتی کی دعا السلام علیکم، اور یہ دعا تم پر موت آئے، معاذ اللہ. تو یہ حرکتیں ایسی کرتے تھے. ایک حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جب یہود میں سے چند افراد آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملاقات کے لیے، گھر میں آپ نے بٹھایا اور انہوں نے السلام علیکم یا ابو القاسم، ظاہر بات ہے کہ حضور کو اللہ کے رسول تو مانتے نہیں تھے، اے ابو القاسم تم پر السلام، یعنی کہنے کو السلام کی بجائے السلام کے الفاظ کہے، موت ہو معاذ. آپ نے فرمایا وعلیکم، تم پر بھی ہو. بہرحال یہ تو ایک بہت ہی یوں کہنا چاہیے کہ دور اندیشی والا اور حکمت کا انداز تھا کہ آپ نے اپنی زبان کو آلودہ نہیں کیا، لیکن وہی چیز ان کے اوپر پلٹ دی. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی، ان سے نہ رہا گیا. انہوں نے کہا کہ السلام علیکم ولعنت اللہ علیکم، تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو. یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ یہ بے ادبی تم نے کی ہے؟ تو آپ نے حضرت عائشہ کو روکا، منع کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں انہوں نے آپ کی شان میں کتنی گستاخی کی تھی. آپ نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا میں نے کیا جواب دیا، میں نے وہی ان پر پلٹ دیا، میں نے کہا وعلیکم، بات پوری ہو گئی، اب آگے تمہیں اس طرح سے احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ بہرحال ایک آپ کی تعلیم کا انداز تھا اور حکمت تعلیم کی بھی اس میں سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. یہ کام منافقین کثرت سے کیا کرتے تھے. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور دل ہی دل میں کہتے تھے کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے اس پر اللہ نے ہمیں سزا کیوں نہ دی. یہ استدراج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے اور ان کو جو ہے بڑھنے کا موقع ملے اپنی ان شرارتوں میں، اور زیادہ سخت عذاب کے مستحق بنائیں اپنے آپ کو. بہرحال دنیا دار الامتحان ہے اور اللہ نے سب کو موقع دیا ہے، یہ دار الجزا نہیں ہے. دار الجزا وہ ہے کسی کسی کو اس دنیا میں بھی نشانہ عبرت بنا دیا جاتا ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ معاملہ نہیں، یہ نہیں ہے. کرتے رہو کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں موقع دے گا اور وہ موقع رہے گا تمہاری عمر کے آخری سانس تک. توبہ کر لو گے ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو پھر وہاں جا کر جو انجام ہوگا، اصل جزا وہاں ملنی ہے، بدلہ وہاں ملنا ہے، رزلٹ وہاں اناؤنس ہونا ہے. اسی لیے فرمایا حسبہم جہنم، جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں جہنم ان کے لیے کافی ہے، یعنی وہاں جو سزا ملنے والی ہے وہ بڑی بھرپور ہوگی، اور دنیا میں انہیں کچھ بھی سزا نہ ملے تو اصل جہنم، جہنم ہی اصل سزا ہے. یہ دنیا کی سزا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. اس سے ہمیں تھوڑا سا اطمینان ہو جاتا ہے، اہل ایمان جو ہیں، اگر جو حزب اللہ کے لوگ ہیں، کہ ہاں حزب الشیطان کو بھی نقصان پہنچا دنیا میں، ان کے جو ظلم ہیں ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی کوئی عذاب دنیا میں بھی نازل کیا، یہ ہماری تسلی ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان میں سے کوئی کہیں نہیں جا سکتا، اور اصل سزا ہے ہی جہنم، دنیا میں کچھ بھی نہ ہو اور وہ خیر و عافیت سے اپنے انداز سے زندگی گزار جائیں اسلام کے خلاف ساری عمر کام کرتے ہوئے بھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ سزا تو وہاں ملنی ہے، عزت اور ذلت کا اصل فیصلہ تو وہاں ہونا ہے، کامیابی اور ناکامی کے کا اعلان تو اصل میں اس سے کا ہونا ہے. تو حسبہم جہنم یصلونھا، وہ اس میں داخل ہو کر رہیں گے، وہ اس کا ایندھن بن کر رہیں گے. فبئس المصیر، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تنادیتم فلا تتنادوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول. اب یہاں پھر ایک جنرل ہدایت دی گئی کہ اہل ایمان، اگر تمہیں کوئی سرگوشی کرنا پڑے، خفیہ کوئی بات کرنی پڑے، بعض اوقات ہوتا ہے کسی معاملے میں، لیکن جو لوگ نیک ہیں صالح ہیں، معلوم ہے ان کا کردار جو ہے وہ کیسا ہے، شرافت اور نیکی ان کے اندر ہے اور یہ کار خیر کرتے ہیں، ایسے لوگ الگ بیٹھ کر کوئی فسر کریں بھی تو کسی کو تشویش نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی سرگوشی کرنا ہو تو دیکھو گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی باتوں کی، اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ تمہارا موضوع ہرگز نہیں ہونا چاہیے ان سرگوشیوں کے اندر. وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ہاں تم آپس میں سرگوشی کر سکتے ہو بر اور تقویٰ کے معاملات میں. کسی کو خیر کا مشورہ دیا، کسی کو نصیحت کی بات کر دی، الگ لے جا کر کسی کو سمجھایا، دو افراد لڑ پڑے ہیں کسی کو الگ لے جا کر سمجھا دیا، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، یہ کام تو ہونا چاہیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے رہو، اللہ کے عذاب سے بچنے کی فکر کرو. الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف بالآخر تم سب جمع کر دیے جاؤ گے، میدان حشر میں پیشی ہونی ہے اس کے حضور. انما النجوا من الشیطان، یہ جو حرکتیں کرتے ہیں سرگوشیوں والی، یہ جو منافقین کر رہے ہوتے ہیں مجلسوں میں بیٹھ کر، یہ شیطانی کام ہے. اس لیے کہ مقصد معلوم ہے، اوپر آ چکا ہے اسم، عدوان، معصیت رسول، یہ تو ان کے موضوعات ہیں. خیر کے لیے تو سرگوشی ہوتی ہی نہیں، اور یہ شیطانی کام ہے. لیحزن الذین آمنوا، تاکہ رنجیدہ اور غمگین ہوں اور وہ رنج اور غم میں مبتلا کریں ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں. جو سچے اہل ایمان ہیں، جو مخلص ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ طبقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا ہے اور ایک جتھا بنا کر بیٹھ گئے ہیں اور ادھر آپ کی گفتگو جاری ہے، آپ کا خطاب جاری ہے، ادھر وہ خسر خسر کر رہے ہیں، کان میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، دوسروں کی توجہ بھی ادھر ہوتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ سب کو معلوم ہے یہ شرارتی عنصر ہے تو کوئی خیر کی بات تو نہیں کر رہے. اس سے مخلص اہل ایمان کے دل جو ہیں وہ غمگین ہوتے تھے، وہ پریشان ہوتے تھے، ہم نامعلوم اب کون سی سازش کر رہے ہیں اور کیا گل کھلائیں گے. تو نہ چاہے مسلمانوں کو یہ متنبع کر دیا گیا، ان کو بھی بتا دیا گیا کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور تمہاری ان حرکتوں کا نوٹس بھی لیا جا رہا ہے، اور اہل ایمان کو رہنمائی بھی دی جا رہی ہے کہ تم زیادہ پریشان نہ ہوا کرو. ٹھیک ہے تمہارا اخلاص اپنی جگہ ہے لیکن یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کتنی ہی سازشیں کریں، کتنی ہی سرگوشیاں کریں، خفیہ مشورے کریں اور منفی ان کے سارے موضوعات ہوں، تب بھی وہ تمہارا بگاڑ کچھ نہیں سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ ہی چاہے. لہذا تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم سیدھے اپنی لائن پر چلو، ان کو اگنور کرو. ویسے مجلسی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور کوئی سے دو افراد الگ ہو کر سرگوشی شروع کر دے تو وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. ایک حدیث میں ہے، اذا کنتم ثلاثا فلا یتناجا اثنان دون صاحبہما. جب تم تین افراد ہو کہیں پر تو دو افراد الگ ہو کر سرگوشی نہ کریں، اس سے کیا ہوگا؟ فَإِن نَزَالِكَ يَحْزُنُهُ. تمہارا یہ عمل جو ہے، ان دو افراد کا یہ عمل اس تیسرے کو رنجیدہ کرے گا، پریشان کرے گا، اس کو حزن میں مبتلا کرے گا. اور آپ خود آپ کو تجربہ ہوگا جب ایسے ہوتا ہے تو تیسرا آدمی کیا سمجھتا ہے، یہ میرے ہی خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، اس کے دل میں لازمن یہ بات آئے گی. چنانچہ یہ چیز مجلسی آداب کے بھی خلاف ہے کہ آپ ایک محفل میں بیٹھے ہوں اور بیچ میں بیٹھ کے کچھ افراد آپس میں سرگوشی شروع کر دیں، اپنی جگہ بھی یہ صحیح نہیں ہے. اور خاص طور پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوں تو پھر ہرگز ایسا نہ کرو. فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصية الرسول انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا. ایک تو یہ بتا دیا گیا کہ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ شیطانی کام ہے، بظاہر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، دو تین افراد محفل میں بیٹھ کر الگ پھسر پھسر کر رہے ہوں، لیکن چونکہ ان کی نیت خراب ہے، ان کے موضوعات معلوم ہیں کیا ہیں، اور یہ اس حزب اللہ کو کمزور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. اصل میں ایک جماعتی نظم ہوتا ہے حزب اللہ، چونکہ اس کا اصل مشن کیا ہے، دنیاوی مشن، اور یہ مشن اللہ نے عطا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کے ذریعے سے ہمارے ہم پر منتقل ہوا ہے. باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر اللہ کے دین کو قائم کرنا، اور یہ وہ مشن ہے کہ ایک مضبوط جماعت جب تک نہ ہو، کمیٹڈ، ویل ڈسپلنڈ، جو باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑے گی. وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں لیکن وہ پورے نظام کے خلاف ٹکر لیتے ہیں. بل نقذف بالحق على الباطل. چنانچہ شیطان کی کوشش یہ ہے کہ ان کا جو ڈسپلن ہے اس کے اندر دخنا ڈالا جائے، ان کی صفوں کے اندر کمزوری پیدا کی جائے. ان نمن نجوا من الشیطان، یہ جو اس قسم کے خزر فزر کرتے ہیں محفلوں میں آپ کے بیٹھ کر، یہ اس اجتماعیت کو برباد کرنے کے لیے، اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے کر رہے ہیں، شیطانی عمل. چنانچہ ایک تو اس کی سنگینی کو واضح کر دیا کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک مجلسی برائی ہے کہ چند افراد نے بات کر لی، نہیں، یہ اصل میں اللہ کے اس دین کے خلاف بغاوت ہے. یہ اس حزب اللہ کے تار و پود کو بکھیرنا چاہتے اور اس کے لیے یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی سمجھا دیا گیا کہ واقعتاً اس قسم سے جو لوگ بھی الگ بیٹھ کے کام کریں، تم سمجھ جاؤ یہ کون ہیں، کس کے ایجنٹ ہیں، یہ شیطان کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. اس لیے کہ جماعتوں میں ہوتا کیا ہے، عملی طور پر کچھ عنصر ایسے ہوتے ہیں لیکن وہ دوسروں کو کیا کہتے ہیں، ہم تو اصل میں آپس میں مشورہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم تو جماعت کے خیر خواہ ہیں، ہم تو ان چیزوں کے اوپر پڑ رہے ہیں جو یہاں پر کچھ کمی رہ گئی ہے، کچھ کسر ہے، ہم تو اس کے حوالے سے بہتری کے لیے غور کر رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں، آپس میں جو ہے خسر گوشیاں کر رہے ہیں، یہ ان کا طریق واردات ہوتا ہے. لہذا عام جو ہیں ساتھی جماعت کے دوسرے لوگ وہ بھی کہتے ہیں اچھا ہوں گے تو بڑے مخلص، دین کے لیے شاید کام کر رہے ہیں اور غور کر رہے ہیں اور بڑے سنجیدہ ہیں اور بڑے پریشان رہتے ہیں جماعت کے لیے، اس لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. ان کو بھی بتا دیا گیا کہ جو ایسی حرکتیں کریں اصل میں وہ ان کی باتوں پر زبان پر بچ جاؤ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ان نمن نجوا من الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، یہ اس وقت شیطان کے ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ جماعت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ حزب اللہ کی جو ہے اس کی صفوں میں دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں. یہ ہیں وہ تعلیمات جو انتہائی قیمتی ہیں. اگر آج اس پورے نظام کو سمجھیں کہ مسلمان کا مقصد کیا ہے تو بڑی قیمتی ہیں، ورنہ حضور کے زمانے میں کوئی شر پسند عناصر تھے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہم سے کیا تعلق؟ نہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے رہنمائی ہے، آج کے لیے رہنمائی ہے، قیامت تک کے لیے رہنمائی. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ تو سازشیں کرتے رہیں گے لیکن نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے. یعنی ان سب کی سازشوں کے اوپر ایک اللہ ہے، تم سیدھے رستے چلتے رہو، تم اخلاص کے ساتھ اپنے فرض منصبی کو ادا کرتے رہو اور ان کی سازشوں سے چوکنے رہو، باقی نمٹ لے گا اللہ خود ان سے. کوئی شے بھی جو ہے مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. جادو بھی لوگ کرتے ہیں لیکن فرمایا کہ جادو اپنی جگہ ہوگی تاثیر، لیکن مؤثر تب ہی ہوگا جب اللہ کا اذن ہو. تو ہم اللہ کے ساتھ مخلص رہیں، اللہ کے ساتھ پورے وفادار رہیں اور اس کے ساتھ وابستہ رہیں تو انشاءاللہ وہ ان معاملات کو سنبھال دیتا ہے. لیکن انہی کے ذریعے آپ اہل حق پر آزمائش بھی آتی ہے اور آتی رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اذیت جو ہے انہی منافقین کے ہاتھوں پہنچی ہے، ذہنی کوفت. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا دی گئی تھی اور بہت سے معاملات میں ایسے ایسے انہوں نے باتیں کہی ہیں جو شدید اذیت کا باعث تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے. تو یہ امتحان بھی ہوتا ہے. وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، ہم بعض کو بعض کے لیے ذریعہ آزمائش بنا دیتے ہیں. اس میں مسلمانوں کی بھی آزمائش ہو رہی ہے اور ان کی آزمائش تو ہے ہی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے پورے منصوبے کو آگے بڑھا رہے ہیں. نہیں، وہ اس آزمائش میں اور سے زیادہ اللہ تعالیٰ انہیں گراوٹ کی طرف لے جا رہا ہے. تو یہ اللہ کا اپنا ایک قانون ہے، لہذا تم پریشان مت ہو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، دیکھیے ایک اور، اب ان کے اس جو بھی طریقے واردات ہے اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے؟ وہ تو آئیں گے محفل میں اور وہ چند افراد ہوں گے، وہ اکٹھے بالکل قریب ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی تیسرا نہ بیٹھ سکے، آپس میں خسر پسر کرنی ہے، پورے مجلس کو خراب بھی کرنا ہے. چنانچہ ان کا ایک خاص انداز تھا، تو بڑی حکمت سے فرمایا کہ اہل ایمان جب تم سے کہا جائے کہ کھل کر بیٹھو مجلسوں میں، تفسحوا یعنی بالکل جڑ کر نہ بیٹھو، ذرا فاصلہ رکھ کے کھل کر بیٹھو، جگہ ہے، فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو تم کھل جایا کرو، جگہ کو کھول دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرمائے گا، وہ تمہارے لیے خیر اور عافیت جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی تمہیں عطا کرے گا. یعنی صاحب مجلس جو ہے، صدر مجلس، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس طرح سے جو لوگ جڑ کر بیٹھے ذرا کھل کر بیٹھے، اس کو حق ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ اس انداز سے اگر مجلس کو خراب کرتے ہیں تو اس کا علاج بھی ہے. وہ سب سے کہیں بھائی ذرا کھل کر بیٹھیں، اس طرح سے نہ ہو. اور چنانچہ فرمایا کہ اگر ایسی بات ہو تو دوسرے لوگ مائنڈ نہ کریں بلکہ وہ سمجھیں کہ ہاں جو صدر مجلس نے یہ بات کہی ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور اسی میں کوئی خیر ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ صدر مجلس کے بارے میں کوئی سوء ظن قائم کریں کہ یہ انہوں نے کیوں کہہ دیا. نہیں، اس چیز کو دیکھنا چاہیے وہ مجلس کی بہتری کے لیے اور ایسے سازشی عناصر کے جو ہے آگے رستہ روکنے کے لیے جو مختلف تدابیر ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کہہ دیا جائے کہ کھل کے بیٹھو تو کھل جایا کرو، اور اس کے نتیجے میں جب تمہارا یہ تعاون ہے صدر مجلس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وسعت اور کشادگی پیدا فرمائے گا، تم اللہ کی خاطر کر رہے ہو، تمہارے سامنے ایک بہت بڑا مقصد ہے، لہذا کوئی اپنی توہین نہ سمجھے اسے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُدُوا فَانشُدُوا، اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ، مجلس برخاست، تو پھر اٹھ جایا کرو۔ یہ بھی صدر محفل کو اختیار ہے کہ وہ جب چاہے، وہ جو امیر ہوگا وہاں پر، وہ کہے کہ بس اب مجلس برخاست ہے۔ لیکن کچھ لوگ، ایک تو ہوتا ہے عمومی حالت میں مجلس برخاست ہو گئی، اس میں بھی یہ حکم ہے کہ پھر بھی ایسے جو عناصر تھے وہ بعد میں بھی اکٹھے بیٹھے وہیں پر خسر خسر کر رہے ہیں، اس کو بھی کور کر لیا گیا۔ ایسے فن شزو تو اس وقت سب اٹھ جایا کریں، یہ بھی ڈسپلن کا تقاضا ہے، اس لیے کہ ویل ڈسپلن جماعت ہوتی ہے حزب اللہ، اس ڈسپلن کی پابندی کی جائے، اور ویسے بھی کہ کسی محفل پر وہ محسوس کرے کہ اب کوئی ایسا معاملہ ہے اور مجلس برخاست کر دینی چاہیے، تو جب صدر محفل نے کہا مجلس برخاست ہے تو اٹھ جایا کرو، اس میں بھی کوئی اپنی توہین محسوس نہ کرے اور اپنی کوئی خفت محسوس نہ کرے، یا یہ کہ ہمیں باتیں کر، ہم نے تو بہت کچھ کہنا تھا ابھی موقع نہیں دیا گیا، نہیں، ایک جماعت کا ڈسپلن ہوتا ہے اس کا لحاظ کیا جائے گا، اس وقت اس کی اہمیت ہے۔ یہ ہے کتنی باریک بینی سے یہاں آپ دیکھیے کہ ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اب آپ کو وہ بات سمجھ میں آئے گی کہ والد محترم فرمایا کرتے تھے قرآن مجید ایک انقلابی جماعت کا مینول ہے، سٹیپ بائی سٹیپ کیسے چلنا ہے اور کیا کیا مشکلات آئیں گی، کیسے ان کو ٹیکل کرنا ہے، ان ڈیٹیل ساری رہنمائی اسی قرآن میں موجود ہے، جسے ہم نے صرف کتاب مقدس بنا کر رکھا ہوا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تمہارے اس طرز عمل سے، اس ڈسپلن کی پابندی سے، اور آداب مجلس کا لحاظ رکھنے اور صدر مجلس کی بات ہر حکم کو ماننے کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو سچے اہل ایمان ہیں اور جو صاحب علم ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اضافے کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ محفل میں کوئی بہت بڑا صاحب علم بھی بیٹھا ہو اور صدر کو مجلس کو کنڈکٹ کرنے والا علمی اعتبار سے اس سے پائے میں درجے میں کم ہو، لیکن جب وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں صاحب علم بھی، تو وہ بھی اس صدر مجلس کی بات کو جو ہے آنر کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے اور ڈسپلن کی پابندی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت اونچے مقامات عطا کرے گا، وہ اس میں اپنی کوئی سبکی محسوس نہ کریں، کوئی اپنی تذلیل محسوس نہ کریں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مطالعہ قرآن تو ہم یہ ختم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآنی ہدایات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس حالات حاضرہ کے حوالے سے صرف ایک ایشو ہے جس پر تبصرہ کرنا ہے یا مرثیہ کہنا ہے، کہ ہماری حکومت نے بھی یقین دہانی کرا دی ہے عالمی قوتوں کو، آج کے اخبار میں ہے کہ اس موت کی سزا جو ہے وہ معطل رکھی جائے گی، کیونکہ باہر سے دباؤ ہے بیرونی بڑی قوتوں کا، تو انہوں نے بھی سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ یعنی اگرچہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا ہے اس کے اندر بہت سے سزاؤں کی جو ہے وہ بہت سے جو ہے جرائم کی سزا موت ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم ان بڑی قوتوں کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کے قانون کو معطل کر رہے ہیں، یہ ہے اس کا مطلب سیدھا سیدھا، گویا کہ ہم اللہ کو بڑا نہیں مانتے، ان کو بڑا مانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے چنانچہ، اور وجہ یہی ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں۔ اب آپ روئیں دھوئیں، بجلی مہنگی ہو گئی اور پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں، وہ پیٹرول جسے آگ پکڑ کے بھڑکتا ہے اسی طریقے سے بھڑک رہی ہیں، اوپر اس سے اوپر جا رہی ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، آپ ہی نے تو بٹھایا ان کو سر پر اتنے اہتمام سے۔ ہاں، جنہوں نے اس کے خلاف کہا تھا وہ اب اس کو سیاسی ایشو بنائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی ایشو نہیں ہے، یہ صرف ہم اس وقت دوسروں کی غلامی کا قلادہ ہم نے اپنی گردنوں میں ڈالا ہوا ہے، شیطانی قوتوں کے ہم ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، ان کے فرنٹ لائن الائے بنے ہوئے ہیں، اللہ سے بغاوت ہم نے کر رکھی ہے، اس کے نتیجے میں یہی ہونا ہے۔ جب تک اس سے ہم باہر نہیں آتے، چنانچہ اسی غلامی کے اوپر ہم نے مزید سٹیمپ لگا دی کہ ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا کہ معطل ہے تو ٹھیک ہے معطل ہے، آپ ہی بڑے ہیں۔ ویسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں لیکن اس کو ہم نے سائڈ لائن کیا ہوا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ دھوکہ دینے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اکبر، اپنی حقیقت میں ہم آپ ہی کو بڑا تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ہے جو فیکچوئل پوزیشن ہے، اس کو اس انداز سے دیکھیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور 96% مسلمان ہیں اس ملک کے اندر، اور یہ ہو رہا ہے اللہ کے قانون اور اس کی شریعت اور اس کے نظام کا حال جو ہم نے بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور سچی توبہ کی اور اس رخ پر جو اصل تقاضا ہے دین کا، اس پر ہمیں صحیح انداز سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔